أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حج کی یہ آیات چل رہی ہیں. ان سے پہلی والی آیات میں مسجد حرام اور حرم سے روکنے پر شدید عذاب کی وعید آئی ہے. آگے اس کی مناسبت سے بیت اللہ کے خاص فضائل اور عظمت کا بیان ہے، جس سے ان کے فعل کی قباحت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَبِطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور اس واقعے کا ذکر فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بیان بتا دی اور یہ حکم دیا کہ اس مکان کو عبادت کے لیے تیار کرو اور اس عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ دراصل ان کے بعد ان لوگوں کو سنانا تھا اور بنائے بیت اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ بیت اللہ کی طرف نماز کر کے اس کا طواف کرنے سے کہ کسی جاہل انسان کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ بیت اللہ ہی معبود ہے. اور فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کر دیجئے، صاف ستھرا کر دیجئے. یہاں صاف ستھرا کرنے کے دو معنی ہیں، ایک شرک سے پاک صاف کر دیجئے اور دوسرا گندگی سے پاک صاف کر دیجئے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف کر دیجئے. والقائمین، اور کھڑے ہو کر جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس بیت اللہ کو پاک صاف کر دیجئے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف کر دیجئے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا اور یہ بتلایا کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اس خانہ کعبہ کی جگہ کو آپ تیار کیجئے، یہاں سے بتوں کو ختم کیجئے، کیونکہ قوم عمالقہ نے یہاں پر بت لگا رکھے تھے اور قوم جرہم نے لوگ بت بنا رکھے تھے. اور یاد رکھیے، بیت اللہ نام، جس طرح ہم بیت اللہ شریف بولتے ہیں، اس بیت اللہ کو جہاں ہمیں اللہ کا یہ گھر نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کا گھر تو ایک مخصوص اونچائی اور لمبائی کا نام ہے، لیکن بیت اللہ شریف اس پورے حصے کا نام ہے، یعنی اس کی سیدھ میں آسمان تک وہ بیت اللہ شریف تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، جب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کا اگر عمارت مراد ہوتی تو پھر بالکل نیچے کی طرف رخ ہوتا، ہم وہاں بالکل اس کے محاذات میں رخ کرتے ہیں. ہوائی جہاز میں جب نماز پڑھتے ہیں کس بلندی کے اوپر وہ اڑا ہوتا ہے، کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر اڑا ہوتا ہے. وہاں پر بھی ہم بیت اللہ کے فضا کی طرف رخ کرتے ہیں، عمارت کی طرف رخ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے. اس لیے بیت اللہ نام کس چیز کا ہے؟ اس چار دیواری کا تو ہے ہی، اس عمارت کا نام تو ہے، لیکن اس پورے حصے کو بیت اللہ بولتے ہیں، اور وہ آسمان تک بیت اللہ گیا. تو جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی جگہ کو تیار کیجئے، اس وقت وہاں کوئی بیت اللہ نہیں تھا. بیت اللہ کی تعمیر تو فرشتوں نے کی تھی آدم علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے. پھر آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کے مطابق تعمیر کی، پھر وہ تعمیر ختم ہو گئی، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری تعمیر فرمائی. اور یہ جو دوسری تعمیر ہوئی، اس دوسری تعمیر کے لیے اللہ نے جگہ مقرر کر دی کہ یہاں بیت اللہ تعمیر ہوگا. وہاں اس وقت قوم جرہم نے اور قوم عمالقہ نے اس وقت اس کے وہاں پر بت بنا رکھے تھے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ تشرک بھی شیئا، آپ یہاں پر مکان تعمیر کیجئے اللہ کا، لیکن یہاں شرک نہ ہونے دیجئے کسی بھی طرح کا. یہ نہ ہو کہ مشرک لوگ یہاں پر اپنے بت بنا کر ان کی عبادتیں کرتے رہیں. طاہر بیتیا، طاہر پاک کر دیجئے میرے گھر کو. پاک کرنے کے دو معنی آتے ہیں، ایک عقیدے کے لحاظ سے پاک کرتے کہ یہاں پر کوئی بت باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ گندگی کوئی نہ ہو، کیونکہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اس کو ناپاکی سے پاک کرنا لازمی ہے. تو فرمایا طاہر بیتیا، اور آپ پاک کر دیجئے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قائمین کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، رکو کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے حکم دیا. چنانچہ جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے مقام بیت اللہ شریف موجود تھا. اور معتبر روایات میں آتا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر لانے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہوئی ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اس کو. آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، معمولاً طواف کرتے تھے. یہ بیت اللہ کا جو جگہ ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہی وہاں جاتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ، نیک بندوں سے مراد ہے جن کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہ جائے گا. اور جو چلا گیا وہ یہ سوچے کہ اس کے ایک ایک چپے کے اوپر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رکھے گئے. انبیاء اکرام کوئی ایک دو، دو تین چار نہیں تھے، 124,000 سے زیادہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں. سب بیت اللہ شریف گئے، سب نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب طوفان آیا، طوفان نوح جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ ہود کے اندر، کہ طوفان نوح اتنا زبردست تھا کہ ہر چیز ملیہ میٹ ہو گئی تھی طوفان نوح میں، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. تو جس وقت یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طوفان آیا، اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کو اٹھا لیا گیا، اللہ تعالی نے تعمیر کو اٹھا لیا، اور بنیادیں اور اس کی جگہ اپنی جگہ پر، معین جگہ پر موجود تھی. اب طوفان آیا تو اللہ تعالی نے بیت اللہ کو اٹھا لیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالی نے حکم دیا تو اسی جگہ لا کر کھڑا کیا کہ دیکھو یہاں پر مکان، اللہ کا مکان تعمیر کرو، کیونکہ پہلے بھی مکان اللہ رب العزت کا یہی تھا، بیت اللہ یہی تھا. اور ان کو حکم دیا گیا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ تاریخ انسانی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ شروع ہوئی ہے. بیت اللہ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، یا ان کے ساتھ ہوئی، یا ان سے پہلے ہوئی، تینوں طرح کے اقوال ہیں. اور پھر بنائے ثانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی بیت اللہ شریف کی. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا کہ تم اس کو یہاں پر تعمیر کرو، تو اس وقت آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ کے حکم سے فرمائی. اس کے بعد جب یہ بات آئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پر حکم کیا، اللہ تعالیٰ کے ہو کہ اس حکم پر عمل کیا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہا کہ جب دیکھو بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو بالحج، حج کے واسطے، کہ وہ آئیں بیت اللہ شریف، آئیں حج کے لیے آئیں. يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور وہ آئیں آپ کے پاس حج کرنے کے لیے، پیدل ہو کر، پیدل سفر کر کے آئیں. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو ہو کر آئیں، جو اونٹنیاں کے دبلے دبلے اونٹ ہو جاتے ہیں دور دراز سفر کرنے کی وجہ سے. تو فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں. دبلی سے مراد یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے وہ دبلی ہو جاتی تھی. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور وہ آئیں من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں اعلان کیسے کروں، لوگ میری یہاں بات مانتے نہیں، لوگ میری بات سنتے نہیں، میں کس طریقے سے اعلان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر یہ بھی کہا کہ یا اللہ میں اگر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اعلان کروں گا تو میری آواز کتنے انسان سن لیں گے، کون سنے گا میری آواز، آس پاس کے چند انسان سن لیں گے. اور آپ اللہ رب العزت کا منشا یہ تھا کہ جب آپ اس کا اعلان کریں گے تو دنیا بھر کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ میرے اس اعلان کو سنے گا کون، کس طرح سنے گا. یہ تو ایک جنگل ہے، ایک میدان تھا، کوئی وہاں جاننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، لوگوں میں اعلان کیسے جائے گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حج فرض ہونے کا اعلان کا جب حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا، یا اللہ یہاں تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں. جس وقت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تعمیر بیت اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ جاؤ. جب آئے کچھ نہیں تھا، وہاں خالی میدان تھا، جنگلی میدان تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں کوئی سننے والا نہیں، میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی. اب جواب سنی اللہ رب العزت کا، اللہ تعالی نے فرمایا آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے. ہم نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو. تو فرمایا آپ کی ذمہ داری لوگوں میں کیا ہے، اعلان کرنے کی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آواز بھی اپنی پہنچاؤ تم، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے، اس کے ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا. یہ جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر فرمایا تھا اور چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے. یہ جبل ابی قبیس بالکل بیت اللہ شریف کے سامنے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر دائیں اور بائیں، مشرق اور مغرب، ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے اپنا بیعت بنایا ہے اور تم پر اس بیعت کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو. یہ اعلان کیا. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا دی. اب کس طرح پہنچا، یہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری دنیا کی قدرت، ساری کائنات کی قدرت، سارے جہان کی قدرت اس کے پاس ہے. صرف اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں، بلکہ جو انسان آئندہ تا قیامت پیدا ہونے والے تھے، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی. اور جس جس کی قسمت میں اللہ نے حج کرنا لکھ دیا، ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے. جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ لبیک اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں. کیا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوں؟ کہ اللہ جو آپ نے اعلان ہم تک پہنچایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اس کے جواب میں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ میں حاضر ہو گیا، میں نے آپ کی دعوت پر اے اللہ لبئی کہہ دیا، اے اللہ میں آپ کی دعوت کے اوپر میں لبئی کہتا ہوا آپ کی درگاہ میں، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی جو ندا ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ ہم حاضر ہو گئے. آگے آیت میں اس تاثیر کا ذکر یہ آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس اعلان کی تاثیر کا ذکر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک من جانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لیے بات قائم ہو گئی کہ لوگ جو ہیں پیدل بھی پہنچتے ہیں، لوگ سواریوں پر بھی پہنچتے ہیں. اس زمانے میں تو نہ جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ریلیں تھیں، لوگ اونٹنیوں پر سوار ہو کر آتے تھے. دور دراز ممالک سے سفر کرنے کی وجہ سے جب اونٹنیاں میں لوگ سوار ہو کر پہنچتے تھے تو وہ دبلی ہو جاتی تھی سفر کی وجہ سے. فجوہ امیر سے مراد ہے تمام اطراف عالم سے لوگ جمع ہوتے ہیں بیت اللہ کے لیے، اور یہ کیفیت جہاں اس زمانے میں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، یہ کیفیت پھر بعد کے صحابہ اکرام کے زمانے، بعد کے انبیاء اکرام کے زمانے میں ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور آج تک یہ سلسلہ ہے کہ جو کوئی جا کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر در و دیوار سے، ہر ریخ سے، ہر راستے سے انسان امٹ کر آ رہا، کوئی چیز کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں سے انسان نہ آ رہا ہو. ایسا لگتا ہے کہ زمینوں سے انسان نکل رہے ہیں. کسی سے پوچھو وہ دنیا کے کون سے علاقے سے آیا، کوئی کون سے ملک سے آیا، کوئی کون سے شہر سے آیا، کوئی کس طرح پہنچا، کوئی کیسے پہنچا، ہر ایک کی ایک داستان ہے پہنچنے کی. کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے ناممکن تھا کہ میں پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس انتظام نہیں تھا میں پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرا کوئی یہ تھا وہ تھا، دس مسائل تھے لیکن میں آ گیا. بس آ گیا، آنے والے آتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے، بندے کی اپنی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں، بشرط یہ کہ بندے کے اندر تڑپ موجود ہو. اللہ تعالیٰ اس انسان کو بیت اللہ شریف میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا دور دراز لوگوں، دنیا سے لوگ کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ وہاں کے فائدوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں، بیت اللہ شریف کے فائدوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں. یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے حج پہ جو انسان آتا ہے، یا حج نہ ہو عمرے کے لیے جو کوئی انسان آتا ہے، کوئی معمولی خرچے کی بات تو ہے نہیں، بھائی بڑا خرچہ پہ انسان کر کے جاتا ہے، خاص طور پہ حج کا خرچہ ہر زمانے میں زیادہ رہا. لیکن یہ اللہ رب العزت کی ایک عجیب برکات، اس سفر کی برکات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک برکت یہ رکھی ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا، انسان خرچہ کرنے کے بعد بالکل تنگ دست نہیں ہو جاتا. کوئی تاریخ میں کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی بیت اللہ شریف گیا ہو اور اس نے اتنا لمبا چوڑا خرچہ کیا اور مالی طور کے اوپر وہ بالکل تنگ دست و محتاج ہو گیا ہو. حالانکہ آپ پہلے اگر حساب کتاب جوڑیں تو بہت بڑا خرچہ نظر آتا ہے، اس کی گنجائشیں لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لوگ قرضے کر کر کے جاتے ہیں کہ چلو بھائی حج ہے، حج ہے، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو ہمیں موقع دے دے حج کرنے کا، کر لیا. لیکن دنیا اس کی شاہد ہے کہ کوئی مالی طور پر محتاج اور مفلس نہیں ہوتا عمرہ اور حج کرنے کے بعد. کوئی قرضہ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ قرضے کا انتظام فرما دیتے ہیں، بہت جلدی حج کے قرضے اور سفر عمرے کے قرضے وہ پورے ہو جاتے ہیں، برکات ہے وہاں کی. اور میں آگے روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بھی مختلف روایات اس کے بارے میں آتی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے سفر حج و عمرے میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا حج اور عمرہ کرنے کے بعد. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. جیسا ایک چھوٹا بچہ معصوم بچہ پیدا ہو جس طرح کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا, اسی طریقے سے حج سے واپس آنے والا انسان, حج کرنے والا انسان بھی گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے. اور حج کا ایک فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بیان فرمایا جو روایات کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العزت حج کا موقع عطا فرماتے ہیں اور حج کا اللہ تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرماتے ہیں, یہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہونے کا اس کو موقع عطا فرماتے ہیں, تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور فقر و فاقے سے محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مال و دولت کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ اس کے اوپر سے ختم فرما دیتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کے فائدوں میں سے ایک فائدہ لکھا ہوا ہے وہاں حاضری کا. گناہ معاف ہوتے ہیں, تنگ دستی انسان کے ختم ہوتی ہے. اس لیے یہ بیت اللہ شریف جانے کا معاملہ یہ پیسوں کا نہیں ہے, یہ توفیق کا معاملہ ہے. توفیق کیسے ہوگی؟ انسان کے اندر تڑپ پیدا ہو کہ ہاں بھی مجھے جانا ہے. تو آپ دیکھیے, اگر یہ پیسوں کا معاملہ ہوتا تو سارے مالدار لوگ ہی عمرہ حج اور عمرے پہ جا رہے ہوتے, غریب کوئی نہ جاتا. لیکن آپ جا کر دیکھیے, زیادہ تر آپ کو غربا ہی نظر آئیں گے حج اور عمرے کے اندر جانے والے, یا جن کے مالی حالات کمزور ہیں وہ ایک بڑی تعداد آپ کو لوگوں کی نظر آئے گی. کسی سے پوچھو کیسے ہو گیا, بس ہو گیا جی, تھوڑا بہت کر کے ہو گیا. حقیقت ہے, کوئی انسان نہیں اس کو بتا سکتا کہ کس طرح ہو گیا, بشرطی کہ آپ کے دل کے اندر تڑپ, آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ ہاں ہمیں بیت اللہ شریف جانا ہے. میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, اور وہ میں نے بات اپنے بزرگوں سے سنی, اپنے والد صاحب مدد ظلم سے سنی کئی دفعہ. وہ ہر ایک کو یہ بات بتاتے, میں وہی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جس انسان کے دل میں خواہش ہو وہ دعا کرے ضرور اہتمام سے کہ اللہ ہم کو حج کی سعادت عطا فرما یا عمرے کی موقع عطا فرما, خاص طور پہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج فرض ادا نہ کرے, نہ ادا کرنے کی فکر میں کرے, نہ فکر میں ہو, تو وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. ایک تو یہ کہ دعا کرے, اور دوسری بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, جس کو حج پہ جانا ہو یا عمرے پر جانا ہو وہ پیسے جمع کرنے شروع کر دے. کیا کرنا شروع کر دے؟ پیسے جمع کرنا شروع کر دے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک روپیہ تو جمع کر سکتے ہو مہینے میں, یا ایک روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے. وہ اپنے زمانے میں ایک روپیہ کہتے تھے, میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں آپ 100 روپے کر لیں اس کو. تو ایک انسان مہینے میں 100 روپے تو جمع کر سکتا ہے. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں اگر ہر مہینے 100 روپے جمع کروں گا تو سال میں 1200 روپے ہوئے اور حج ہو رہا ہے لاکھوں پہ. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بھائی تم پیسے جمع کرنے شروع کرو, اب ضروری نہیں ہے کہ انہیں پیسوں میں سے حج ہو جائے گا تمہارا. فرماتے حج ہو جائے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں پیسوں میں سے ہو. اور پھر اپنی ہماری پھوپھی, میری بڑی پھوپھی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اپنی صاحبزادی کا ذکر فرماتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. فرماتے تھے کہ انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے لیکن اس سے انتقال ہو گیا ان کا بیماری کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ ان کے ان پیسوں سے میں نے ایک آدمی کو حج بدل پر بھیجا اور اس نے ان کی طرف سے حج بدل ادا کیا. اور یہ ایک آدمی کا نہیں, جس نے اس نسخے پر عمل کیا, لا تعداد انسان ایسے ہیں جنہوں نے اس نسخے پر عمل کیا اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کا بندوبست کر دیا. اس سے بحث نہیں کہ وہ پیسے کتنے ہوئے جمع ہوئے, یہ کوئی بحث نہیں ہے. تو پیسے جمع کیے, وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے پاس کی آپ کی دولت کی ضرورت ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تم قربانی کی جان ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون اور گوشت کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تم نے کون سا خون اور کون سا گوشت ذبح کیا. اللہ تعالیٰ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا, نیت پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ اس انسان کا عزم اور ارادہ کتنا مضبوط ہے. جیسا عزم اور ارادہ ہوگا ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہو جائے گا. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ایسے آپ بھی جانتے ہوں گے, کہ بالکل مالی طور پر کچھ بھی نہیں لیکن ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ نہیں جا پاتے, وہ چلے جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح جاتے ہیں. بس یہی سوچتا ہوں کہ اللہ کے بندے, اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, چلے گئے. یہ معاملہ تو بلاوے کا ہے, انسان کی نیت کا ہے, انسان کے ارادے کا ہے, انسان کے عزم کا ہے. وہ اس کا گھر ہے, وہ تو اپنے بندوں کو بلاتا ہے. بندے تو آنے کے لیے تیار ہوں, بندے تو نیت کریں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے, بلاوے گی. اور بیت اللہ شریف کی جہاں یہ حدیث شریف میں یہ فضائل لکھے ہیں, وہاں ایسے لاتعداد فضائل لکھے ہیں بیت اللہ شریف کے, کہ اللہ رب العزت نے جو سکون وہاں رکھا, جو بخششیں وہاں رکھی, جو رحمتیں وہاں رکھی, جو اللہ تعالیٰ نے برکات و ثمرات وہاں عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے. اور ایسی حاضری عطا فرمائے جو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بخششوں کا, ہماری بخششوں کا, مغفرتوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے. وہ تو انبیاء اکرام کی جگہ ہے جہاں ہر نبی کے قدم پڑے, صحابہ اکرام کی جگہ ہے صحابہ اکرام کے قدم پڑے, اولیاء اکرام کی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے اولیاء اکرام کے قدم پڑتے رہتے ہیں, ابدال کی جگہ ہے, اقطاب کی جگہ ہے, ساری دنیا ہے کہ وہ اس بیت اللہ کے ارد گرد پھرتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا انسان کا دل ہے کہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. آپ دنیا کے کتنے خوبصورت سے خوبصورت ملک میں چلے جائیے, زبردست ملکوں میں چلے جائیے, ایک مرتبہ جائیں گے, دو مرتبہ جائیں گے, تیسری مرتبہ آپ کا کبھی دل نہیں چاہے گا. کتنا ہی ترقی یافتہ خوبصورت ملک کیوں نہ ہو, یہ کبھی دل نہیں چاہے گا آپ کا کہ میں ہر سال اڑ کر پہنچ جاؤں وہاں پہ, سوائے بیت اللہ شریف. وہاں انسان جتنا چل جاتا رہے گا اتنی جانے کی خواہش بڑھتی رہے. یہی حال مدینہ طیبہ کا ہے. دنیا کے آپ مدینہ طیبہ کو دیکھیے, دنیا کے پرسکون ترین شہروں میں سے ایسا لگتا ہے در و دیوار کے اندر ٹھنڈک بسی ہے اس کے, ایسا لگتا ہے در و دیوار کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھ دیا ہے. صحابہ اکرام کا مرکز, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ, کیا کچھ اللہ رب العزت نے برکات اور ثمرات وہاں پہ نہیں فرمائے. ہر وقت کتنے اولیاء, کتنے اقطاب, کتنے بزرگان دین وہاں ہوتے ہیں, کتنا کلام وہاں پڑھا جاتا ہے, کتنے درود وہاں بھیجے جاتے ہیں. ایک صاحب نے ابھی کتاب لکھی ہے حال میں, انہوں نے اعداد و شمار حسابی معیار سے بتلایا کہ ہر وقت اتنے کروڑ درود شریف مدینہ طیبہ پہنچ رہے ہوتے ہیں دنیا کے ہر خطے. اس کا باقاعدہ انہوں نے پورا حساب کتاب اس کے اندر لکھا ہے, اتنے کروڑ درود شریف ہم وقت دنیا کے ہر خطے سے مدینہ طیبہ روض اقدس تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیت مضبوط ہو, ہمارا ارادہ مضبوط ہو, ہماری خواہش ہو, تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے گھر پہنچنے میں پھر کوئی دیر نہیں ہے. فرمایا لیے شدو منافع لہم, تاکہ لوگ مشاہدہ کریں اس کے منافع کا. ویذکروا اسم اللہ, اور وہ لوگ اللہ کا نام لیں, فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اب یہاں سے حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جب حج شروع ہوتا ہے, حج شروع ہونے کے بعد جب قربانی سے ہم فارغ, جب ہم شیطان کو تندری مارنے سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر قربانی ہوتی ہے. قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لو ان گنے ہوئے گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دنوں سے مراد ہے 10, 11, 12 ذی الحجہ, یہ گنتی کے دن ہیں جن کے اندر قربانی ہوتی ہے. ان کے اندر فرمایا تم اللہ کا نام لو, علامہ رزقہم من بہیمت الانعام, ان جانوروں پر جو اللہ نے جانور تم کو عطا فرمائے ان کے اوپر تم اللہ کا نام لے کر ان کو قربانی کرو. فکلو منہا, اور تم ان قربانی کے جانوروں میں سے کھاؤ. قربانی سے مراد ہے یہاں پر دو طرح کی قربانی, ایک حج کی قربانی. حج کے تین قسم کے احرام ہوتے ہیں, ایک افراد کا احرام, جس کے اندر صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، ایک قران کا احرام جس میں حج کی نیت الگ ہوتی ہے، عمرے کی نیت الگ ہوتی ہے، عمرے کی نیت کے بعد قران کا جو احرام ہوتا ہے اس میں حج اور عمرے کی نیت کے ساتھ ایک احرام باندھا جاتا ہے، اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا اور پھر حج کا احرام، پھر حج کا حج بھی اسی احرام سے کیا جاتا ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا ایک احرام باندھا جاتا ہے، اس کو قران کا احرام بولتے ہیں. اور تیسرے قسم احرام کی ہوتی ہے تمتع. تمتع کے معنی ہوتے ہیں کہ عمرے کا الگ احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اس کو کھول دیتے ہیں، حلال ہو جاتا ہے آدمی، پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یہ تمتع ہوتا ہے. تو حج کی ان تین احرام کی قسموں میں سے دو احرام کی قسم کے اوپر حج کی قربانی ہوتی ہے، ایک تمتع کے احرام کے اوپر اور ایک قران کے احرام کے اوپر قربانی حج کی ہوتی ہے، افراد کا جو احرام ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. تو یہاں جو قربانی کا ذکر ہے وہ حج کی قربانی بھی مراد ہے، اور ایام بقرعید میں، ایام عید الاضحیٰ میں جو قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ قربانی کسی نے کی ہے وہ بھی مراد ہے. مراد یہ کہ اگر کسی نے ایسی قربانی کر لی تو تم انہی گنتی کے دنوں کے اندر وہ قربانی کرو، فقط منہا، اور ان قربانیوں کے گوشت میں سے تم کھاؤ، البائس، اور جو فقیر اور محتاج ہیں ان کو صدقہ کرنا چاہو ان کو بھی کھلاؤ. جب یہ قربانی کر لو، ثم یقضوا طفثهم ولیوفوا نذورهم، اس کے بعد اپنے تم میل کچیل کو دور کر لو، یعنی اپنے قربانی کرنے کے بعد پھر تم اپنے بال وال کٹواؤ، ناخن کٹواؤ، نہاؤ دھو، کپڑے بدلو، صابن لگاؤ، جو دل چاہے کرو، اب تمہیں اجازت ہے. یہ مطلب ہے ثم یقضوا طفثهم. طفث کے معنی آتے ہیں میل کچیل کے، طفث بولتے ہیں میل کچیل کو، مطلب یہ کہ پھر تم جب قربانی کر لو اس کے بعد اجازت ہے کہ اب حلال ہو، بال کٹوا لو، خط بناؤ، ناخن اپنے کٹوا لو، نہاؤ دھو، عام سلے ہوئے کپڑے پہن لو. ولیوفو نذورہم، اور اپنی منتوں کو اور اپنی نظر کو پورا کرو. اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے کہ میں بیت اللہ شریف چلا گیا تو میں یہ قربانی کروں گا، اتنا میں صدقہ کروں گا، میں طواف کروں گا، یا یہ کام کروں گا، تو فرماتے اگر کسی کی نظر ہے تو وہ نظر کو پورا کرے. نظر کہتے ہیں الزام ما لا یلزم من الطاعات، نظر یہی ہے کہ اپنی ایسی چیزیں عبادتوں میں سے جو لازم نہیں تھی آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کو کہا جاتا ہے نظر. مثال کے طور پہ نفل روزہ ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. ایک نے کہا کہ منت مانی کہ میں یہ نفل روزہ رکھوں گا، تب اس کے اوپر نفل روزہ رکھنا لازم ہوگا، بشرط یہ کہ زبان سے کہے، صرف دل کے ارادے سے نظر نہیں تھی، زبان سے کہے. یہ نظر ہے. عبادتوں میں سے غیر لازم چیز کو لازم کر لینا اپنے اوپر یہ نظر کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے تو نظر کو پورا کرنا لازم ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوائے گا، اپنے بال کٹوانے کے بعد نہا دھو کر کپڑے بدلے گا، اس کے بعد پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا. اس سے مراد ہے طواف زیارت. حج کے یہی دو فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. باقی دوسری چیزیں جو ہیں وہ واجبات میں آتی ہیں اور بعض چیزیں سنتوں میں آتی ہیں، لیکن فرائض حج کے دو ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، عرفات میں قیام کرنا، اور دوسرا ہے طواف زیارت کرنا. تو اسی کو فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس کے بعد وہ بیت عتیق کا طواف کرے. اور بیت عتیق کا طواف کرنے کا مطلب بھی یہاں پر یہی ہے کہ اس سے طواف زیارت مراد ہے. طواف زیارت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے طواف زیارت کا، تو قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد یہ حلال ہو گیا، حلال ہونے کے بعد اپنا نہانے دھونے کے بعد پھر وہ کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر باقاعدہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے. تو یہ اس کا دوسرا فریضہ حج کا، یہ مکمل ہو جاتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے، جب انسان طواف زیارت کرتا ہے تو فرشتے اس کے سر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اب تم نئے سرے سے اپنے عمل شروع کرو، مطلب یہ کہ اب تک جتنے تم نے کوئی غلط کام کیے، گناہ کیے، اللہ تعالی نے تمہارے سارے گناہ، آواز آ رہی، شریف میں آتا ہے کہ جب طواف زیارت ہوتا ہے تو فرشتے اس کو فرماتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو اب اثر نو، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنے تمہارے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے سارے معاف فرما دیا. عتیق جو فرمایا اللہ رب العزت نے، عتیق کے معنی آتے ہیں کسی غلام معنی آتے ہیں آزاد کر دینا، عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد کر دینا، عتیق میں آتے ہیں ایسا گھر جو آزاد ہو، آزاد کرنے کے معنی آزاد، آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اس گھر کو ہر قسم کے کافروں اور ظالموں کے تسلط سے آزاد کر رکھا ہے. آپ دیکھیے جتنے لوگوں نے، جتنے بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے بیت اللہ شریف کے اوپر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا. اصحاب فیل کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بھی تو بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اس کو قبضہ کرنے کے لیے، کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ ہے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے بارے میں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بیت عتیق ہے تو عتیق کسی کو بولتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عتیق کے معنی قدیم کے ہیں، کہ چونکہ سب سے قدیم گھر یہ اللہ کا گھر ہے جو دنیا کے بننے سے بھی تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا تھا، اس لیے اس بیت اللہ کو بیت عتیق بولتے ہیں، یعنی قدیم گھر. تو دو وجہ ہو گئی، ایک وجہ ہے قدیم ہونے کی کہ عتیق کے معنی قدیم کے آتے ہیں، اور دوسرا ہے عتیق کے معنی آزاد ہونے کے، چونکہ یہ اللہ کے ظالم اور جابر اور غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہے، اس لیے اس کو عتیق بولتے ہیں. ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بس اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، کچھ لاؤڈ اسپیکر بھی. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما. یا رب کریم، یا اللہ ہم میں سے جن جن لوگوں پر حج فرض ہے ان سب کو اپنے حج کے فرض کی ادائیگی کی فکر کی توفیق عطا فرما، ادائیگی کو آسان فرما. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما. یا رب کریم ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا رب کریم ہم سب کو یا اللہ ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.